أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله عليما حليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. موجودہ جس بیماری نے ساری دنیا کو اپنے خوف اور اپنے ڈر کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، اللہ پاک پوری دنیا کے انسانوں کو اس خوف سے، اس ڈر سے نجات نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے بات شروع کی تھی حلم، جسے حوصلہ بھی کہا جاتا ہے، اور آخر میں آ کر جس کو صبر بھی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک کسی بندے کو دنیا میں حوصلہ دے دے، اور پھر اس حوصلے کی برکتوں سے اللہ پاک اس کی قبر کو اچھا کر دے اور اس کی آخرت کو اچھا کر دے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، غصے سے آدمی کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے. جب جذبات میں آ کر بندہ اپنی دنیا کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے، قبر کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے، آخرت کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے. اللہ پاک نے ہر وجود انسانی کے اندر جہاں ہزاروں نعمتوں کو رکھا ہے، وہی دو چار نعمتیں بہت بڑی ہیں جو وجود انسانی کے اندر ہوتی ہیں، جس میں سے ایک کو نفس کہا جاتا ہے، ایک کو عقل کہا جاتا ہے، اور ایک کو دل کہا جاتا ہے. یہ بڑی نعمتیں ہیں. نفس انسان کو خواہشات میں مبتلا کرتا ہے. اور وہ خواہش کبھی مال کی ہوتی ہے، کبھی دنیا کی ہوتی ہے، کبھی کسی عورت کی ہوتی ہے، کبھی جاہ کی ہوتی ہے، کبھی نفس پرستی. انسان کی جو عقل ہے، اس کا تعلق بندے کے جذبات سے ہوتا ہے. یہ بندے کے جذبات کو خراب بھی کرتا ہے، ابھارتا بھی ہے، اور بناتا بھی. خیالات کو، عقل کا تعلق خیالات سے ہوتا ہے، خیالات کو بناتا بھی ہے، سنوارتا بھی ہے، خراب بھی کرتا ہے، برباد بھی کرتا ہے. اور دل کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے حوصلہ، حلیم التبع، صبر، تحمل مزاجی، یہ اس کا اللہ نے اس کے علاج بنائے. میں نے بات عرض کرتے ہوئے گزشتہ جمعہ کہا تھا، حمل اور حمل یہ دو لفظ ہوتے ہیں، انہی سے تحمل بنا ہے، انہی سے حلم بنا ہے، جس کا معنی حوصلہ ہے، اور انہی سے آخر میں جا کر پھر صبر نکلتا. نچوڑ اور نتیجہ ان ساری چیزوں کا صبر ہوتا. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجیوں میں سے صبر بھی جنت کی ایک کنجی ہے. جس سے آدمی جنت کے دروازے کھول لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ صبر اس کو نہیں کہتے کہ آدمی دو چار دن کے بعد کسی مصیبت کے آنے پر صبر کر لے. دو چار دن کے بعد تو ہر کوئی صبر کر جاتا ہے. صبر وہ صبر ہوتا ہے کہ جب آدمی مصیبت کے دروازے کو خود بند کر دے اسی وقت، جب بند کرنا واجب ہوتا ہے اس وقت بند کر دے، شریعت کے اندر اس کو صبر کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عورت سینہ کو بھی سر کے بال چیختی روتی ہوئی آپ کو نظر آئی، تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا. شاید اس عورت نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، جانتی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کریے، کیا کر رہی ہے؟ وہ سامنے سے بولی کہ تیرا کو جوان بیٹا مرتا تو پھر میں تجھ سے پوچھتی کہ صبر کیسے ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر روتی رہے. اس سینہ کوبی پر، سر کے بالوں کو کھینچنے پر، یہ رونے پر، بین کرنے پر. ہمارے ہاں تو جس طرح شادی بیاہوں میں کرائے پہ عورتیں ملتی ہیں جو گانے گانے والی ہوں، اسی طرح ماتم پر بھی کرائے پہ ملتی ہیں جو رولانا جانتی ہوں لوگوں. عجیب دنیا آ گئی ہے. رونے پر بھی مقابلہ ہوتا ہے اور شادی بیاہوں پر بھی مقابلہ ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کچھ دوست جانتے ہو، ہمارے ہاں پنجاب میں شادی بیاہ کے موقع پر ایک مہندی کی رسم ہوتی ہے. اس رسم میں دونوں طرف سے گالی دینے والی یہ عورتیں کرائے پہ لی جاتی ہیں کہ گالی کون زیادہ دیتی ہے، لڑکے والے زیادہ دیتے ہیں یا لڑکی والے زیادہ دیتے ہیں. شریعت مصطفی کے اندر یہ مہندی کی رسمیں نہیں تھی، یہ ہندو نے ہمارے معاشرے میں ڈال دی اور دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے. کل پرسوں ایک خبر پڑی فیصل آباد میں، بچی کی شادی ہوئی تو 11 کلو سونا اس کے زیورات بچی کو دیے گئے، اور لڑکے کے علاوہ لڑکے کے جتنے بھائی تھے ان سب کو جہیز میں 1-1 کرولا گاڑی دی گئی. اور جو پھر شادی بیاہ پہ خرچہ ہوا اس کا حساب ہی کوئی نہیں، اور ایک بنگلہ اور ایک کوٹھی، یعنی باقاعدہ تصویروں کے ساتھ بیٹی کے نام کی گئی. شاید میں نے پہلے بھی کئی بار آپ حضرات کو سنایا ہو، جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی حضرت علی سے، حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں، جنت میں عورتوں کے سردار ہیں، سب کہہ دو سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو کسی نے اس کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. حضرت علی کے ساتھ جب شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس حق مہر دینے کے بھی پیسے نہیں تھے، اور جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، کہا علی دلہن کو کہاں لے جائے گا، تیرا تو گھر ہی کوئی نہیں، یہ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی کا وقت ہے، تیرا تو گھر ہی کوئی نہیں، کہاں لے کے جائے گا، مجھے تو اب خیال آیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول میرے 6 مکان ہیں مدینے میں، میں نے 1 مکان ان کو دیا، جتنے دن ان کا دل کہے گا اس گھر میں رہے میں ان کے نام کر دیتا. آج بھی مدینے میں وہ جگہ موجود ہے. رخصتی ہو کر حضرت فاطمہ اس گھر میں تشریف لے جاتی، حضرت حسن بھی وہیں پیدا ہوتے ہیں، حضرت حسین بھی وہیں پیدا ہوتے ہیں. اب ان دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے اور اپنی گھر والیوں سے کہا کہ صبح شام ان بچوں کو دیکھنے کے لیے میرا دل کرتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، تھوڑا دور ہے، تکلیف ہوتی ہے، अगर तुम इजाज़त दो तो मैं यहीं अपने घरों के अंदर कोई एक कमरा बना दूं फातिमा को कि मेरी बेटी मेरे पास रह जाए और ये दोनों जन्नत के शहजादे भी मेरे पास रह जाए। तो उम्महातुल मोमिनीन ने भी इजाज़त दी, सहाबा किराम ने भी इजाज़त दी। तो हज़रत आयशा के हुजरे के अंदर एक चारपाई का एक हुजरा बना दिया गया जिसके दरवाजे पर पर्दे के लिए टाट को लटका दिया गया। वो हज़रत फ़ातिमा का घर था जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हज़रत फ़ातिमा रही और वहीं हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल। अब ये शादी जो है हज़रत आयशा की शादी हुई, पता नहीं मेरा रमज़ान में एक बयान हुआ था हज़रत आयशा की ज़िंदगी पर, आप हज़रात में से किसी ने सुना हो ना सुना हो। ये छोटी ईद वाले महीने में हज़रत आयशा का निकाह हुआ है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और छोटी ईद वाले महीने ही में हज़रत आयशा की रुख्सती हुई। अजीब इत्तेफाक है, निकाह भी इसी महीने में हुआ है और 3 साल के बाद रुख्सती भी इसी महीने में हुई। हमारे यहाँ जाहिल लोगों में एक बात मशहूर है कि 2 ईदों के दरमियान में शादी नहीं करनी। अब ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की शादी है, इससे बड़ी शादी और क्या हो सकती है। अब ये 2 ईदों के दरमियान में निकाह भी हुआ है, शादी भी हुई, और हज़रत फातिमा और हज़रत अली की शादी मुहर्रम में हुई। कौन से महीने में हुई है? मुहर्रम। मुहर्रम में आप लोग शादियां करते हैं? नहीं करते। हज़रत फातिमा की शादी किस महीने में हुई? मुहर्रम के महीने में। और हज़रत आयशा की शादी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये छोटी ईद वाले महीने में हुई है। भी मुसलमान कहते हैं 2 ईदों के दरमियान में शादी जायज़ नहीं। हमें आज तक नहीं समझ आई। मुसीबत ये है कि अगर ये हम मसला बता देते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते कि जी इनको मुहर्रम के महीने का एहतराम नहीं। भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम में अपनी बेटी की शादी क्यों की? और अगर 2 ईदों के दरमियान में शादियां हराम होती तो हज़रत आयशा के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी इस महीने में क्यों हुई? अब हज़रत आयशा भी कहती हैं जब मेरी रुख्सती हो रही थी, कोई मेहंदी नहीं, कोई रस्म व रिवाज नहीं, मैं घर में खेल रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की औरतें आ गईं, मुझे नहलाया, सर में तेल लगाया। उस ज़माने में मेकअप क्या था? दंदासा लगा लो, आंखों में सुरमा डाल लो, काजल डाल लो, मेकअप हो गया, कपड़े पहना दिए गए, मुबारकबादी शुरू हो गई। तू किस्मत वाली है कि नबी के घर वाली बन रही, शादी हो गई। अच्छा, फिर इन्हीं शादियों में बरकत होती है। हमारी शादियों में बेबरकती क्यों होती है? बेटी वाला माँ बाप भी रोता हुआ नजर आता है, बेटे वाला माँ बाप भी रोता हुआ नजर आता है शादी के बाद। जी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मालूम होता है कि शादी के अंदर अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को और सुन्नतों को सामने रखते तो कभी ये मसले ना होते। अब सुन्नतें गई, रस्म व रिवाज आ गए, तो रस्म व रिवाज का फिर अल्लाह पाक की तरफ से भी सज़ा मिलती, अल्लाह पाक की तरफ से भी होता। खैर, तहम्मुल मिजाजी, हौसला, सब्र। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, मैंने हर नबी की जिंदगी को पढ़ा है और आप में से भी कईयों ने पढ़ा हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक मुझे अपने पाक नबी से बड़ा तहम्मुल मिजाज आदमी दुनिया में नजर नहीं आया। बावजूद ताकत बदला नहीं लिया। बल्कि उसे माफ कर दिया। حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں سر، آپ کی زندگی میں کوئی ایسے دن بھی آئے جن کو آپ کبھی نہ بھول سکیں؟ طائف کے وہ چار پانچ دن مجھے موت تک نہیں بھولے کہ طائف والوں نے مجھے کتنی تکلیفیں دی تھیں، کتنا مجھے ستایا تھا۔ اس موقع پر بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے آ کر کہا، اگر آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو پہاڑ میں رکھ کے پیس دیں۔ حوصلے اور صبر کا، تحمل، مزاجی کا وہ مظاہرہ فرمایا، فرمایا اللہ نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے میں کون، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو بھی ان کو معاف کر دیا۔ آج اگر یہ میرا انکار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں میرے ماننے والے پیدا ہو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور تحمل مزاج۔ جنگ احد اسی مہینے میں ہوئی، یہ جو شوال کا مہینہ ہے، چھوٹی عید کا مہینہ، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے غزوہ احد کو، جنگ احد کو پڑھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو قسم کی جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے اور ایک جنگ کو سرایا کہا جاتا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہو۔ سرایا وہ جنگیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شریک نہیں ہوئے لیکن آپ نے اپنی فوج بھیجی۔ 27 یا 28 جنگیں ہیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بنفس نفیس تشریف بھی لے گئے لیکن آپ نے کسی جنگ میں تلوار یا ڈنڈا ہاتھ میں نہیں پکڑا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ یہ 28, 29, 27 جنگیں جو ہیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے، جن میں آپ خود تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب زندگی ہے کہ کسی بھی جنگ میں آپ نے تلوار یا ڈنڈا نہیں اٹھایا۔ کسی نے عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ، آپ تو سپہ سالار تھے اور سپہ سالار بھی تلوار اور لاٹھی کے بغیر نہیں ہوتا، آج کل تو بندوق ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو نبی کے ہاتھوں میں مارا جائے، نبی کے ہاتھوں سے مارا جائے، اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اور جو نبی کو مارے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اب میری اسی بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو نبی کے ہاتھوں سے مارا جائے اس کی بخشش نہیں، اور جو نبی کو مار دے اس کی بخشش نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی میرے ہاتھ سے مارا جائے کہ وہ ایسا بدقسمت نہ بن جائے کہ اس کی بخشش نہ ہو، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے مار کر ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے۔ میں اللہ کے بندوں کو جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں، جہنمی بنانے نہیں آیا۔ یہ حوصلے اور صبر کو، اس کو تحمل مزاجی کے اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ کسی جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا، بلکہ عام واقعہ اسکولوں میں بھی ہم پڑھتے رہے کتابوں میں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی ہے، ایک دشمن آتا ہے، وہ آپ کی تلوار کو اٹھاتا ہے، آپ کو مارنے لگتا ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ تلوار لہرا کر کہتا ہے، اے محمد، زور سے کہہ دیں سلام، میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ بڑے حوصلے اور تحمل مزاجی سے کہتے ہیں، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اللہ کا نام سننے سے، اب آپ نے تلوار اٹھائی، ادھر کی نہیں ایسے اپنے ہاتھ میں لے کر یوں کہا، अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। तो वो सामने से कहता है मुझे पता है आप माफ कर देंगे। तो फरमा जा, फिर मैंने माफ कर दिया। अब वो कहता है फिर ऐसे में नहीं जाता, माफ कर दिया है तो कलमा पढ़ा के भेजिए। पर आप उसे कलमा पढ़ा कर भेजते हैं। बस ये मौलाना बोल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब में सीरत पे जुमले बड़े अजीब लिखे हैं कि मजलूमियत में सब्र। एक बंदा जालिम और कहे जी मैं सब्र कर जाऊं ना, मजलूम हो और सब्र कर जाए और बावजूद ताकत और कुदरत के होने के दुश्मन से बदला ना ले, इसे मोहम्मद ने कहेंगे तो क्या कहेंगे। जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद मुस्तफा के सिवा कौन कर सकता है। अब देखना यह है कि उनकी जिंदगी आपके लिए मेरे लिए नमूना है, मैं और आप क्या करते हैं। दुआ करें, मैं आजकल एक दो किताबें लिख रहा हूं, दुआ करें अल्लाह मेरी जिंदगी में पूरी करा दे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर यही चीजें नोट करके बच्चों के लिए लिख रहा हूं। पाक नबी का कलमा पढ़ने वालों, 63 साल की जिंदगी में आप भी तवज्जो से मेरी बात सुनिए, घर बैठकर बच्चों को भी सुनाऊं, 63 साल की जिंदगी में आपने कभी किसी को गाली नहीं दी और गाली का जवाब भी गाली से नहीं दिया। तिरसठ साल की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को, जोर से बोलो, कभी किसी को, जोर से बोलो, आप और मैं, जिस नबी का मैं और आप कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की कयामत के दिन शफाअत के हम सारे उम्मीदवार हैं, आमीन कह दो, अल्लाह नसीब कर दे, आमीन। उस पाक नबी ने 63 साल की जिंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी, बल्कि कुरान ने हुक्म दिया इद्फा बिल्लती है या अहसन, अगर को गाली दे रहा है तो उसको अच्छाई से बदला। गुज़श्ता जुमा मैंने हजरत ईसा की बात बताई थी कि एक आदमी गालियां दे रहा है और हजरत ईसा चुप करके सुन रहे हैं, तो किसी सुनने वाले ने करीब से गुजरा तो कहा अल्लाह के नबी आपको गालियां दे रहा आप सुन रहे हैं। कहा भाई बर्तन में जो कुछ होता है वही निकलता है, इसके अंदर जो कुछ है निकल रहा है, अब अगर मैं भी वही कुछ निकालूं तो फिर इसका मतलब है मेरे बर्तन के अंदर भी वही कुछ होगा, मैं इस जैसा बन जाऊं तो फिर इसमें और मुझ में फर्क क्या है। यह बात मेरी सिर्फ अभी नहीं, अभी नहीं, जिंदगी भर के लिए दिमाग में रखिएगा। मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, मैं कल होता हूं नहीं होता, आप होते नहीं तो कोई पता नहीं, लेकिन इस एक बात को पल्ले बांध लें कि मेरे पाक नबी ने 63 साल की जिंदगी में कभी किसी को गाली नहीं दी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी में कभी किसी से बदला नहीं लिया। कभी किसी से हजरत जैनब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी थी, ये अरबों में चलता है। हुजूर की दो बीवियां थी, दोनों का नाम जैनब था, एक जैनब बिनते जहश, एक जैनब बिनते खुजैमा, दो बीवियां हैं आपकी जिनका नाम जैनब था, बेटी का नाम भी जैनब था। ये आपके चाचा अबू लहब के बेटे से इसकी मंगनी हुई थी, ये जमाने नबुवत से पहले की बात है। और चाचा भी वो है
کہ جس کی مذمت میں قرآن میں پوری صورت ہے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں،
بیٹی کی منگنی کی تھی، نکاح تک موقع نہیں آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اسی چاچے نے بیٹوں کو بھیج کر کہا کہ جاؤ منگنی توڑنے کا اعلان کرو، ہم تیرے ساتھ رشتہ داری بھی نہیں رکھنا چاہتے. اور اسی چاچا کی بیٹی تھی جسے ام جمیل بھی کہا جاتا ہے یا ام جمیل بھی کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. اسی صورت کے اندر ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کیکر کے کنڈوں کا ڈھیر سر پہ لا رہی تھی صرف اسی وجہ سے کہ نبوت کے راستے میں بچھاؤں گی، لیکن اللہ نے سزا ایسی دی کہ وہ رسی جو اس کے ساتھ باندھی ہوئی تھی وہ گلے میں ایسی اٹکی کہ انہی کیکروں سمیت خود ہی جہنم رسید ہو. رشتہ توڑ دیا گیا. اور یہی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت کرنے لگی، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ داماد بھی اس وقت مسلمان نہیں تھا، حضرت زینب کے گھر والے کا نام ملتا ہے حضرت ابو العاص بن ربیع، یہ بات بھی مسلمان ہوئے، جنگ بدر میں قیدی بھی ہوئے تھے، یہ بات بھی مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں توڑوایا، بیٹی سے کہا کہ اس کو سمجھاتی رہو، اس کو سمجھاتی رہو. ہاں اور اگلی بات بھی میں بتا دوں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے قریب بھی نہ آنے دینا، نکاح نہیں توڑنا، قریب نہیں آنے دینا، اس لیے کہ اب تو مسلمان ہے یہ کافر ہے، کافر اور مسلمان کا ملاپ نہیں ہو سکتا. میں نکاح کو توڑنے کا اعلان تو نہیں کرتا ہوں لیکن اسے قریب نہیں آنے دینا. یہ جنگ بدر میں قیدی ہوا، یہ کافروں کے ساتھ تھا. اب کافروں کے ساتھ جب معاملہ ہوا کہ صاحب کچھ پیسے دے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، تو ابو العاص بن ربیع نے، آپ کے داماد نے، اپنی آزادی کے لیے اپنی بیوی کے گلے کا سونے کا وہ ہار جو اس کو نکاح کے وقت ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا، وہ حضور کی خدمت میں اپنے چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر وہ سونے کا ہار بھیجا کہ یہ لے لیں، قبول کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں. اب حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کے ہار کو دیکھا، حضرت خدیجہ یاد آ گئی، کہا یہ تو وہ ہار ہے جو میری خدیجہ نے بیٹی کو دیا. آنسو ٹپک پڑے، رفیقہ حیات مخدومہ کائنات ایسی یاد آئیں حضور کو، آنسو ٹپک پڑے. اب صحابہ نے جو دیکھا تو کہا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو یہ ہار بھی واپس کر دیں، اس کو چھوڑ دیتے. آپ نے فرمایا یارو اگر اسی بات کو قبول کر لو، مجھے اس ہار کو دیکھ کر میری بیوی یاد آ گئی، اسے چھوڑ دیں. صحابہ کرام نے چھوڑ دیا. ہفتہ دس دن گزرے، پھر وہ بندہ مدینے میں ہجرت کر کے آپ، بلکہ کہا جاتا ہے کہ رات کو جا کر حضرت زینب کے کمرے میں جا کے گھسا. اب جب صبح حضور نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو نہیں پتا، تو حضرت زینب نے آواز دے کر کہا ابا ابو العاص میرے گھر میں آ گیا ہے، میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، اسے کوئی دشمن نہ سمجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، کاش اللہ ہمیں بیٹیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ہم تو بیٹوں کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو اللہ نے بیٹیوں سے چلایا ہے، بیٹوں سے نہیں چلایا.
اب حضور نے جب آواز سنی تو مسجد نبی میں پھر صحابہ کرام کے حضور نے بھی کھڑے ہو کر کہا مجھے نہیں پتا تھا میرے یارو، میں نے ابھی زینب کی آواز کو سن کر مجھے پتا چلا کہ اس کا گھر والا اس کے گھر آ گیا ہے۔ اب حضور نماز پڑھا کر گھر آئے، کہا زینب آ تو گیا ہے لیکن اس کے قریب جانے کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ اب وہ کھڑا سن رہا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مکے سے جو بھاگ کر آیا ہوں تو میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے ایمان کی دولت، کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اب حضرت ابو العاص بن ربیع بنتا ہے۔ پھر اس کی بھی آگے دو بیٹے ہوتے، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، امامہ بیٹی کا نام رکھا گیا، بیٹے کا نام علی رکھا گیا۔ آپ کو اور ہمیں تو ذاکر بتاتے نہیں نا، یہ امامہ اور یہ علی بھی نماز کی حالت میں حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے، جیسے حسن حسین چڑھ جاتے تھے، آپ کا سجدہ لمبا ہو جاتا تھا، یہ دونوں بھی کبھی کبھی دوڑتے آتے چڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے بھی سجدہ لمبا ہو جاتا۔ بلکہ جب مدینے سے مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں نا 10,000 کا لشکر لے کر، لیکن جو اصل بچہ تھا حضرت علی اس کا نام کسی نے نہیں ذکر کیا۔ یہ جب ہجرت کرنے لگی ہیں حضرت زینب مکے سے مدینے، تو ان کی اونٹنی کے پاؤں ایسے کاٹے گئے، پیٹ میں بچہ تھا ضائع ہوا، ایسی گری، اتنی چوٹیں لگی۔ اسی حالت میں مدینے پہنچی تو حضور نے دیکھ کر آنسو نکل آئے، کہا میری بیٹی کو ہجرت اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول کی راہ میں کتنی تکلیفیں دی گئی، یہی مارنے والا۔ فتح مکہ والے دن حضور کے سامنے آ کر معافی مانگتا ہے، حضور کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بیٹی کو دکھ دینے والا، بیٹیوں والے باپ اور ماں کے لیے سب سے، اپنی زندگی کا دکھ اتنا نہیں ہوتا جتنا اولاد کا دکھ ہوتا۔ میں اور آپ اپنا دکھ برداشت کر جائیں گے، اولاد کا دکھ نہیں برداشت ہوتا، اور اولاد میں سے بھی بیٹی کا دکھ ہو وہ ماں باپ کبھی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن ایک حدیث سے سنا دیتا ہوں، چھپانا میرا ایمان نہیں بتانا میرا ایمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں والو جس بیٹی کے ماں باپ کو اس بیٹی کے سسرال کی طرف سے دکھ اور تکلیف دی گئی ناجائز طور پر، اس بیٹی کا قیامت والے دن ضامن میں ہوں، اس کے ماں باپ کا ضامن بھی میں ہوں، ان کی جنت میری جنت کے قریب اللہ سے بنواؤں گا، ان کی جنت میری جنت کے قریب۔ بیٹیوں کے لیے اللہ کے پاک نبی نے کیا چیزیں بیان کر دی۔ خیر، تحمل مزاجی، حوصلہ، صبر۔ کچھ حدیث کے ٹکڑے بڑے عجیب ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب غصے میں ہوتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ غصہ پی جا، کل جب مجھے غصہ آئے گا میں اپنا غصہ پی جاؤں گا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، بڑی عجیب حدیث ہے، غصہ پی جا، کل جب مجھے غصہ آئے گا نا تو میں اپنا غصہ پی جاؤں گا تیرے اوپر۔ اور دوسری حدیث میں ابو داؤد شریف کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا تو میرا حکم مان کر غصے کو پی رہا ہے، پی جا، میرا حکم ہے، غصہ آیا ہے تو اسے پی جا، میرا حکم، اگر تو میرا حکم مان کر پی رہا ہے تو کل قیامت والے دن جب مجھے تیرے اوپر غصہ آنا ہوگا تو میں تیرا چہرہ دیکھ کر اپنا غصہ پی جاؤں۔ اچھا، ایک حدیث کے اندر فرمایا غصے والے بھی چار قسموں کے لوگ ہوتے ہیں، چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غصے کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ غصہ جو عقل کو ملیمیٹ کر دے وہ نشے کی طرح حرام ہوتا ہے، نفس، عقل، دل، یہ تین طاقتیں اللہ نے ہر انسان کو وجود میں دی۔ نفس انسان کو خواہشات پر ابھارتا ہے، عقل انسان کو خیالات کی طرف لے جاتا ہے، دل انسان کو جذبات پر ابھارتا ہے۔ ان تینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے حوصلے اور صبر کو بنایا ہے، فرمایا صبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ،
اور قرآن میں کتنی جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے, زور سے کہہ دو, صبر کرنے والوں کے. صبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ بھی جلدی آتا ہے اور اتر بھی جلدی جاتا ہے. یہ نہ تعریف کے قابل ہے نہ مذمت کے قابل. غصے کا جلدی آ جانا یہ شیطان کی علامت ہے, مومن کی نہیں. چار چیزیں ارشاد فرمائیں, غصے کا جلدی آنا اور پھر غصے کا جلدی اتر جانا, یہ بندہ نہ قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت. دیر سے غصے کا آ جانا اور دیر سے اتر جانا یہ بھی قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں. دیر سے غصے کا آنا اور جلدی اتر جانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین بندہ ہے. غصہ اسے دیر سے آتا اور اتر, زور سے بولو, جلدی ہی جاتا. غصہ دیر سے آتا ہو اور اتر, اتر, یہ سبق ہے آپ کا, اس کے یاد رکھنا ہے. غصہ جلدی آ جائے جلدی اتر جائے یہ قابل تعریف نہیں نہ قابل مذمت ہے. غصہ بھی جلدی آ جائے اتر بھی جلدی جائے یہ بھی قابل تعریف نہیں. غصہ دیر سے آئے اور اتر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بندے تھے کہہ رکھا تھا کہ یہ جہاں تمہیں نظر آئے قتل کر دینا. مکے میں قتل کرنا, حدود حرم میں کسی کو قتل کرنا حرام ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو انہیں قتل کر دینا. اتنا غصہ تھا. لیکن جیسے ہی وہ بندے سامنے آئے کہاں معافی مانگنے آئے, حضور نے فرمایا جو معاف کر دیا. ہندا بعد میں حضرت ہندا بنی ہے, صحابیہ بنی ہے, یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور جو تاریخ اسلام سے واقف ہیں حضرت ابو سفیان سے بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں دشمن کوئی نہیں تھا, لیکن جب ایمان لے آئے تو حضرت ابو سفیان بن گئے. اب ایمان لانے سے ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا, اب کسی کو اجازت نہیں کہ ان کے گناہوں کو بیان کرتا پھرے. اب وہ حضرت ابو سفیان, ہندہ وہ ہے جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کو شہید کروایا, حضرت حمزہ کے کان کٹوائے, حضرت حمزہ کی آنکھیں نکلوائیں, حضرت حمزہ کا کلیجہ کٹوایا, حضرت علی کے, حضرت حمزہ کے جسم کے 70 ٹکڑے کروائے, کلیجہ نکالا, چبایا, چبا نہ سکی تو تھوک دیا. لیکن وہی ہندہ فتح مکہ والے دن حضور کے سامنے آتی ہے, میں معافی مانگنے, حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کر دیا. اور جس نے مارا تھا وحشی نام ہے, بعد میں وہی حضرت وحشی بنتا ہے. آ کے بیٹھ گیا, پوچھا کون ہے, کہا وحشی. اچھا تو وہ ہے جس نے میرے چاچا کو قتل کیا تھا. گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر آ کر کہتا ہے میں معافی مانگ لوں. حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آج کے بعد میری نظروں کے سامنے نہ آنا. وہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ میں تجھے شرمساری سے بچا لوں کہ میرے سامنے آتے ہوئے تجھے شرمساری ہوگی کہ میں نبی کو منہ کیسے دیکھوں, اور دوسری بات میری ہے کہ جب تو میرے سامنے آئے گا تو مجھے چاچا یاد آ جائے گا, تو نے کیسے ٹکڑے کی. پھر اسی وحشی نے جو اب حضرت وحی ہے،
اس زمانے کا مسلمہ کذاب جیسے آج ہمارے یہاں مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس مسلمہ کذاب نے، اور بلکہ حضور کو اس نے خط لکھا تھا، آج وہ نبوت تقسیم کر لیتے ہیں، ادھر آپ کی ادھر میری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے، اب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں شروع کے دنوں میں مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، ہانگ کانگ والوں یہ جنگ اتنی زور کی تھی جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، 1700 قرآن کے قاری جنہوں نے حضور سے علم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا تھا اس ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور اس مسلمہ کو اسی وحشی نے مارا تھا جھوٹے نبی کو، صرف حضور کا دل خوش کرنے کے لیے، حالانکہ حضور تو روضہ پاک میں تشریف لے گئے تھے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے آج بھی نبی کا دل خوش بھی ہوتا ہے، تازہ بھی ہوتا ہے اور رنج بھی ہوتا ہے، ہم تو حیات کے قائل ہیں، میرے پاک نبی اپنے روضہ پاک میں زندہ، ہم اس کے قائل ہیں، کہو بے شک. اگلے دن بھی میرے سے ایک بات بندہ کر رہا تھا تو میں نے کہا یار بات سو، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں کہ نہیں، بولو کہاں بیٹھے ہیں، چوتھے آسمان پہ ہیں نا، وہ جب آئیں گے تو حضور کے امتی بن کے آئیں گے نا، زور سے بولو بے شک امتی بن کے آئیں گے، کلمہ یہی پڑھیں گے، نمازیں یہی پڑھیں گے، قرآن یہی پڑھیں گے، امتی بن کے آئیں گے، وہ زندہ ہیں، تو ایک نبی زندہ ہے اسے تو زندہ مان رہے ہو، جو امتی بن کے آئے گا اور جو نبی زندہ ہے اسے تم کہو کہ وہ روضہ پاک میں مر گئے ہیں، پتھر ہو گئے ہیں، مٹی ہو گئے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھا جانا ہے پڑھنے والا زندہ ہے اور جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ مر گیا، یار کیا کوئی دماغ کی بات کرو، میرے ساتھ کرنے والی جو قرآن و سنت کی دلائل لی تو کوئی عقل کی بات ہی سامنے رکھو، یہی وحشی آتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، اور اسی جہاں یہ جنگ ہوتی ہے یمامہ کی، یہ ریاض الگسیم یہ علاقے جو ہیں یہ یمامہ کہے جاتے ہیں، یہاں کا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مدینے میں آ کر مسلمان ہوتا، سمامہ اس کا نام ملتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا، آج بھی سعودی عرب میں گندم سب سے زیادہ اسی علاقے میں ہوتی ہے، بہت گندم ہوتی، لیکن یہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں انہوں نے ان کے دماغوں میں ڈالا ہے، تمہاری گندم جو ہے نا یہ بیماری والی ہے، کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، اپنی گندم نہ کھانا، امریکہ کی کھانا، وہ تمہاری صحت کے لیے اچھی ہے، اب بیچارے وہ آٹا گندم بھی ادھر سے منگاتے ہیں، اپنی نہیں کھاتے، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا بیماری پھیلتی، آپ اور میں بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، بیماری پھیلی ہوئی ہے، سب مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں بیماری پھیل گئی، اب شفا کے طریقے بھی انہی کے ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں میں ہمیں بھی ایمان بن گیا کہ شفا نہیں ہے، شفا بھی انہی کے طریقوں میں رکھی گئی، وہ دل کی بیماری میں کوئی مرتا ہے تو وہ بھی کرونا میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے تو وہ بھی کرونا میں ڈال دیا جاتا ہے، چلو کوئی پیسے مل جائیں گے، جو طریقے ہمیں وہ سکھا رہے ہیں ہم انہیں پہ چلیں، ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے تو اس کو اتنا شیئر کرو اللہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے، کرونا سے بچنے کا بہترین علاج، بہترین علاج نمازوں کے اوقات میں، جیسے وضو کرتے ہو دن میں 5 ٹائم، انہی اوقات پر وضو کر لو، اچھے طریقے سے وضو کر لو سنت کے مطابق، کرونا کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے، غیر مسلموں کو بھی بتاؤ، اگرچہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، نمازوں کے انہی اوقات میں 5 ٹائم وضو کرنا سکھا دو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ٹھیک نہ ہو تو کہنا کیا ہے، ہم لوگ چونکہ بھاگ رہے ہیں، خیر گندم وہیں سے مکے آیا کرتی تھی، اب جب وہ بندہ مسلمان ہو گیا جو اس علاقے کا بڑا تھا تو اس نے مکے والوں کی گندم مت کر دی،
مرے بھوکے یہ میرے پاک نبی کے دشمن میں میں گندم نہیں دیتا. اب جب گندم کا سیزن آیا تو مکے میں قحط پڑ گیا, گندم نہیں. اب جب اسے کہا گیا گندم بھیج تو اس نے کہا تم میرے نبی کے دشمن ہو, میں تو تمہیں گندم نہیں دیتا. اب یہی ابو سفیان جو حضور کا دشمن ہیں, یہ صرف گندم کے لیے چل کر مکے سے حضور کے پاس آتا ہے کہ اسے کہو گندم بھیجے, نہیں تو ہم بھوکے مر جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں رکھی, کوئی بات نہیں کی, اسی وقت بندہ دوڑایا اور وہ بھی گھوڑے پہ, اونٹ پہ بھی نہیں, کہا جلدی جاؤ اور اسے کہو گندم روانہ کر دے. میں اس دنیا میں بدلے لینے نہیں آیا, میں اس دنیا میں معاف کرنے آیا ہوں. یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی کا رزق بند کر دو؟ میرا پاک نبی تو دشمنوں پر بھی رزق بند نہیں ہونے دیتا. آج میں مسلمان, میرا ملک مسلمان, کبھی میں چینی کو بند کر دیتا ہوں, کبھی آٹے کو بند کر دیتا ہوں, کبھی گندم کو بھر دیتا ہوں, کبھی پانی کو بند کر دیتا ہوں, مسلمانوں کے ساتھ دشمنی چلا رہا ہوں. یہ دشمنی ہے. ذخیرہ اندوزی کرنا, قیمت کو بڑھانا, آپ بزنس مین ہو, تاجر لوگ ہو, حدیث کے اندر تجارت کے جہاں اصول بیان کیے گئے, ایک بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے قیمت لگا دی ہو تو تم قیمت پر قیمت نہ لگانا, یہ تجارت میں جائز نہیں ہے کہ میں بڑھ کر قیمت لگا دوں. نہیں, دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہوا ہے؟ اس پوری دنیا میں سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے ہندوستان میں, جس کا میں بھی خوش چین ہوں, جہاں سے میں, میرے اکابر ہیں, میرے بزرگ ہیں, جہاں سے نکلے ہیں, جن سے میں نے پڑھا ہے. دارالعلوم دیوبند کی جس بندے نے پہلی اینٹ رکھی, اس بندے کا نام تھا میاں منی شاہ. وہ روزانہ کھیتوں میں جا کر ہاتھوں سے گھاس کھودتے تھے اور وہ گھاس کی گٹھڑی بنا کر دیوبند شہر میں آ کر بیچتے تھے. ان کے بیچنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو بندہ پہلے جا کر ان کو ہاتھ لگا لیتا تھا وہ دو پیسے کی گٹھڑی اسی کی ہو جاتی اور وہ دو پیسے قیمت ہوتی. ایک پیسہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے, ایک پیسے کے پھر دو حصے کر کے آدھا غریبوں کو دیتے تھے, اور آدھا جمع کرتے کرتے دو چار مہینے کے بعد دیوبند کے سارے علماء کی دعوت کرتے تھے. تو دیوبند کے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے ہم اس کی دعوت کی انتظار کرتے رہتے تھے. ایک تو حلال کی کمائی تھی, گھاس کاٹ کے آتا تھا, اس میں برکت اتنی ہوتی تھی کہ جس دن ہم اس کی دعوت کھاتے تھے 40 دن تک ہمارے تہجد قضا نہیں ہوتے تھے. بس ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو پہلے جا کر ان کو ہاتھ لگاتے, لوگ لین میں کھڑے ہوتے تھے, بھاگتے تھے لوگ کہ جا کر پہلے میاں منی شاہ کو ہاتھ لگا لوں اور گھاس کی گٹھڑی خرید لوں. اب یہ تجارت کے اصول ہیں. کوئی تاجر اگر اللہ کے پاک نبی کی تجارت کے اصول اپنا لے تو حضور نے فرمایا ایسا تاجر قیامت والے دن میری جنت کے ساتھ اس کی جنت ہوگی. ہمارے ہاں تو تجارت کے اصول بھی غیروں کے ہم نے لیے ہیں, نبی کی تجارت کا تو اصول ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ تجارت کے اصول نہیں ہے, قیمت کو بڑھانے کے لیے کسی چیز کو جمع کر کے رکھ دو, ذخیرہ اندوزی کر لو, حرام ہے, حرام ہے. قرآن میں فرمایا گیا یہ جہنم کی انگارے اپنے پیٹ میں ڈالتے, قیمت کو بڑھانے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمتیں لگی تھی نا, قرآن میں واقعہ ہے, تو ان میں ایک صحابی ایسے بھی تھے جو اس سازش میں شکار ہو گئے. حضرت مستہ ان کا نام ملتا ہے. ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق چلاتے تھے, اب جو بندہ صبح شام اس گھر والوں کو کھانا دیتا ہو اور اس کے گھر کا کوئی بندہ اس سازش میں شریک ہو جائے تو دل کو تو دکھ ہوتا ہے یقیناً۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا تو قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ میں اس کے گھر میں ایک گندم کا دانہ نہیں بھیجوں، کہ میری بیٹی پر سازش کرنے والوں میں یہ بھی شریک جو میرے گھر سے کھاتا ہے۔ اب توجہ سے یہ بات سنیے گا جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کی ایک آیت اتار دی، میرا نبی ابوبکر صدیق سے کہہ دو مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں تو ان کو روٹی دیتا ہوں، میں نے تو کبھی بند نہیں کیا، اور آپ کی شان بھی یہ ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی گالی دینے والوں کو بد دعا نہیں دی۔ ابوبکر صدیق سے کہہ دو صدیق ہے، اپنی سخاوت پر داغ نہ لگوائے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آج خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس کا رزق اس کے گھر پہنچانے جائے۔ اب جب یہ قرآن کی آیت اتری، واللیل اذا یغشا، قرآن میں سورت ہے 30ویں سپارے میں، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ ابوبکر آخرت کو مد نظر رکھ، یہ دنیا میں ہو گیا شکار ہو گیا، لیکن سخی وہ سخی نہیں ہوتا کہ جو ایسے وقت میں آ کر غریب کے کھانے پینے کو بند کر دے، وہ مومن مومن نہیں ہوتا جو جذبات میں آ کر اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر لے، اپنے حوصلے اور صبر کا مظاہرہ نہ کرے کہ اس کی روزی اور روٹی کو بند کر دے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے جب قرآن کی آیت سنی تو حدیثوں میں آتا ایسے روئے چیخے مار کر کندھے پہ ادھر بوری اٹھائی ادھر بوری اٹھائی، غلاموں نے کہا آقا ہم خود اٹھا، کہا نہیں، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں مجھے یوں کہہ دے آج ابوبکر صدیق اس کے گھر میں کھانا خود پہنچانے جائے۔ حوصلہ اور صبر یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ میں کہوں کہ نہیں، میں اینٹ کا جواب پتھر، بابا یہ کفر کی نشانی ہے، ایمان کی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی یا احسن، پتھر کا بدلہ دعا میں دو۔ معاف کرنے والے کو اللہ بڑا بناتا ہے، معاف کرنے والے کو اللہ کبھی چھوٹا نہیں بناتا۔ اللہ بڑا ہے، زور سے بولو اللہ، اللہ وہ معاف کرنے والا۔ انہ ہو الغفور الودود، ہم اگر کسی کو معاف بھی کریں نا تو 5-10% ہمارے دل میں اس کی اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی، یار چلو کوئی نہیں کچھ بھی ہے چلو میں معاف، لیکن میری اور آپ کی تو ساری برائی میرے اللہ کے سامنے ہے، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ پھر بھی وہ کہتا ہے علیمن حلیما، میں جاننے والا بھی ہوں تم کیا کرتے ہو، لیکن پھر بھی میرا حوصلہ دیکھو، میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ حلم، حمل اور حمل، میں نے گزشتہ جمعہ سمجھایا تھا کہ حمل اس بھار کو کہتے ہیں جو اندر کا ہو باہر کا ہو، اور حمل وہ وزن ہوتا ہے جو اندر کا ہو۔ یہ حلم ہو، حمل ہو، حمل ہو، یہ ماں جو اپنے پیٹ میں ہمیں لے کے چلتی ہے، جس کو آج کل دنیا پریگنٹ کہتی ہے، ورنہ شریعت اسے حملہ کہتی ہے، وولاۃ الاحمال اجلہن، کہ وہ اس کے پیٹ میں جو بوجھ ہے وہ اندر کا بوجھ ہے، وہ وہی جانتی ہے، وہ وہی جانتی ہے، اور کیسے اٹھاتی ہے۔ ایک بندہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، توجہ سے سنیے گا، یا رسول اللہ، زور سے، میں نے اپنی اماں کو 4 دن اپنے کندھوں پہ اٹھا کر حج کرایا ہے، منا بھی کندھے پہ لے گیا ہوں، پیٹ پہ اٹھایا ہے، عرفات بھی پیٹ پہ اٹھا کے لے گیا ہوں، اس زمانے میں تو گاڑیاں تھی نہیں، میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ 9 مہینے جو 13 بوجھ اٹھا کے چلتی رہی نا، وہ ایک درد جو اٹھے اٹھا نا، یہ 3-4 دن کا مقابلہ ایک درد کا بھی نہیں ہو سکتا جو 9 مہینے تجھے اٹھا کر وہ دردیں سہتی رہی۔ شاید اس لیے شریعت نے کہا کہ بچہ پیدا ہوتے وقت اگر ماں مر جائے وہ شہید ہے، شہادت کی موت آسان ہے، دعا کر دو اللہ سب کو شہادت کی موت دے، اللہ حرام کی موت سے بچا لے، اللہ بسترے کی موت سے بچا لے، اللہ ہسپتال کی موت سے بچا لے، اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا لے۔ موت ایسی ہو کلمہ پڑھ رہے ہوں اللہ موت دے دے، حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں
اس میں کوئی شرم نہیں. اللہ ایمان کی موت دے دے اور رشک والی موت دے کہ میرے مرنے کے بعد میری موت پر لوگ رشک کرتے ہوئے نظر آئیں, کہ اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے. شہادت کی موت آسان پڑی ہوئی ہے کہ وہ ماں مرتی ہے اس حالت میں, تو شریعت کہتی ہے یہ شہید ہے. تو آج بڑا ہو گیا, تیرے لیے ماں کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے. تو ماں کو گالیاں دے رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, داڑھی بھی تو نے رکھی ہوئی ہے, پگڑی بھی تو نے باندھی ہوئی, دیتا ماں کو گالیاں ہیں. کوئی نماز نہیں. میرے دین نے تو حوصلہ اور صبر سکھایا ہے دشمنوں کے لیے بھی, غیروں کے لیے. میں اور آپ ایک صف میں بیٹھے ہیں, نہیں بولتے ایک دوسرے کے ساتھ, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے. بھائی بھائی کا دشمن ہے, بہن کو دشمن ہے, بہنیں آپس میں نہیں بولتی. میں کتنے جمعوں سے یہی کہہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے, میرے دوستوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں علاج. اللہ اکبر, اللہ پاک زندگی دے. تو باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsquran.com